प्यार से हक शहीद हुसैन, तुझ पे गिरिया गुनाह के खुमैनी, तुझ पे नाजा थी खुद ही शहादत, हमको दी जिंदगी तूने मर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تیس سال قائد محبوب سے فراق کے، تیس سال ایک عظیم خدا انسان سے دوری کے، تیس سال ملت پاکستان اور ان کے محبوب رہبر کے درمیان جدائی کے، لیکن جو چیز ملت تشیع پاکستان کو ان تیس سالوں میں حوصلہ مند کرتی رہی وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ کربلا کے راہی ہونے کا راستہ ہے۔ اس بنا پر قائد محبوب علامہ عارف حسین الحسینی رحمت اللہ علیہ کی شہادت، جہاں ایک جانب ملت کے لیے ایک نقصان کا، ایک کمی کا اور ایک عنایت خدا کے سلب ہونے کا ذریعہ تھی، وہیں پر یہ شہادت، یہ جدائی، یہ فراق ملت کو منظم تر اور اس کو اس کے اہداف کے حصول کے لیے آمادہ تر کرنے کے لیے بہترین معاون تھا۔ ایدان محترم، بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے، بہت سارے زاویوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، فلسفہ شہادت کے عنوان سے، قائد شہید کی تحریک کے عنوان سے، آپ کی جدوجہد کے عنوان سے، آپ کے اقدامات کے عنوان سے، آپ کو جن مشکلات کا سامنا تھا، آپ نے جس استعمار کے مقابلے میں علم بغاوت بلند کیا، آپ نے جس سامراجی نظام کو چیلنج کیا، آپ نے پاکستان میں جمہوری اداروں کی بقا اور پاکستان میں پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی، ان سمیت دیگر ایسے موضوعات زیر بحث لائے جا سکتے ہیں کہ جو در حقیقت ہمیں قائد شہید کی تحریک سے قریب تر کر سکتے ہیں۔ لیکن آج چاہتا ہوں کہ قائد شہید کی تحریک اور ان کی زندگی کو، ان کی جدوجہد کو، ان کی سٹرگل کو، کہ جو انہوں نے پاکستان میں اسلام کی سربلندی، قرآن کی بالادستی اور پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، اس کو قرآن کی روشنی میں بیان کر سکوں۔ قائد شہید کی زندگی کو زیر بحث لانا چاہیں تو قرآن کی روشنی میں اسے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً آپ میں سے جوانوں اور نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے قائد شہید کو، ان کے زمانے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت میرے شامل حال کی کہ
کے عقل و شعور کے ساتھ ہم نے ان کی تحریک کو پروان چڑھتے دیکھا. اللہ نے ہمیں ان کی تحریک کا دست بازو بنایا اور ہم نے مملکت خدادات پاکستان میں عظیم فرزند اسلام کی تحریک، اس کی کاوشوں کوششوں کو عملی جامہ پہنتے ہوئے دیکھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا تو میں 8ویں جماعت میں تھا. میں اپنے والد کی وفات پہ اتنا نہیں رویا جتنا میں نے قائد شہید کی شہادت پہ گریہ کیا. اس لیے کہ یہ وہ عظیم ہستی تھی کہ جس نے اپنے پورے وجود کو اسلام میں ڈھال کر اسلام کا عملی نمونہ پیش کیا. لہذا چاہتا ہوں کہ قائد شہید رحمت اللہ علیہ کے عنوان سے قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ کے ضمن میں موجود نکات کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا قائد محبوب کن اعلیٰ صفات کا ملک تھا. مل کے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیر کے لیے آواز بلند صلوات. جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد رب العزت ہے اور مومنین میں سے کچھ ایسے جوان مرد ہیں کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد اور پیمان کیا تھا اسے سچا کر دکھایا. تو ایسے مومنین میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے لو لگائی ہے اور منتظر ہیں کہ وہ اپنی باری آنے پر اپنے عہد و پیمان کو پورا کریں. وما بدلوا تبدیلا. اور اس انتظار میں جو صبر آزما انتظار ہے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے عہد و پیمان کو تبدیل نہیں کیا. ایک خدائی انسان کی زندگی اسی چیز سے عبارت ہوتی ہے کہ جو اس آیہ مجیدہ میں جو نکات ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے بنیادی ترین نقطہ ایک ایمان کا ہے. ایک اس ایمان کے ساتھ اس عہد و پیمان کا ہے کہ جسے اللہ سے کیا جا رہا ہے. اور تیسرا نقطہ وہ ہے کہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے انسان صداقت و سچائی کے ساتھ عمل پیرا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر دو کیٹیگریز ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اپنے وعدے کو پورا کر گئے، ایک وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں ہیں. تو تیسرا نقطہ جو ہمیں نظر آئے، ایمان خدا سے کیے گئے عہد و پیمان کی تکمیل، صداقت و سچائی اور انتظار. یہ چار بنیادی نکات ہیں کہ جن پر میری آج کی تقریر قائم ہے. عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا ایمان کیا ہے. ایک خدائی انسان و موحد انسان کی زندگی اسی وقت بامانہ ہوتی ہے کہ جب وہ با ایمان ہوتا ہے. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. جو لوگ اپنے ایمان کی بنا پر اللہ کو ایک مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان کا ایمان، ان کی آئیڈیالوجی در حقیقت ان کو اللہ کو ایک ماننے کے لیے آماد و تیار کرتی ہے. تو اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اس کے نظام ربوبیت کو تسلیم کرنے کے بعد، در حقیقت ایسا خدائی انسان، ایسا مومن، ایسا منتظر امام زمانہ راہ میں آنے والی تمام مشکلات کو جھیلنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ، قالوا یعنی آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کے مطابق، اس نظری کے مطابق اللہ کو ماننا ہے. ثم استقاموا، استقامت شرط ہے. ایمان لے آنا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو اب ایمان لے آؤ، یعنی جس ایمان کو تم لے کر آئے ہو، جس اللہ کی وحدانیت کا، جس رسول کی خادمیت کا، جس علی کی ولایت کا اور اولاد علی کی ولایت کا تم نے قرار کیا ہے، اس پہ ثابت قدم رہو. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے بعد اس استقامت کے بعد ملائکہ کا غیبی امداد کا نزول ہوتا ہے. تو ایمان وہ پہلی شرط ہے ایک کامیاب زندگی کی کہ جس کے جلوے ہمیں پوری تاریخ میں نظر آتے ہیں. اور یہ ایمان جب ابراہیم سے شروع ہوتا ہے تو خدا میں اتنا مجذوب ہو جاتا ہے کہ دہکتی آنکھوں میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، فرشتہ آ کے مدد کا سوال کرتا ہے کہ ابراہیم سوال کر لو، کہا کہ جس ذات کو علم ہے کہ ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے اس کا علم ہونا میرے لیے کافی ہے. ایمان کا در حقیقت جلوہ اگر موسیٰ کی زندگی میں نظر آتا ہے تو موسیٰ نہتے ہاتھوں ننگے پیر پاپا رہنا، زمانے کی سبر طاقت یعنی فرعون کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور کلمہ حق کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی ایمان اگر نوح کی زندگی میں نظر آئے تو پھر ڈائیلاگ کی زندگی میں، نظریات کے تصادم کی زندگی میں، افکار کے ٹکراؤ کے نتیجے میں در حقیقت نوح اپنی استقامت کے ساتھ اپنے نظریے پر قائم و دائم نظر آتے ہیں. پوری تاریخ انسانیت میں اس ایمان کے جلوے نظر آئے ہیں. اور جب یہ ایمان محمد عربی کی زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی شکل میں، شعار کی شکل میں، نعرے کی شکل میں، آئیڈیالوجی کی شکل میں سامنے نظر آتا ہے، پورے عالم پر اپنے نور سے نور افشانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کفار مکہ ہوں یا مشرکین ہوں یا بڑی بڑی طاقتیں ہوں یا بڑے بڑے در حقیقت زر و جواہر کے مال و قدرت رکھنے والے قد خدا ہوں، وہ سب شکست تسلیم کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. جب یہی ایمان علی مرتضی میں نظر آتا ہے تو کہیں یہ بستر پر سوتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں اس کی ایک تلوار در حقیقت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے، کہیں اس کو کل ایمان قرار دیا جاتا ہے اور کہیں اس کو نفس رسول کا درجہ عطا کیا جاتا ہے. یہی ایمان جب کربلا پہنچتا ہے تو پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پورے عالم اسلام کو تا قیامت کے لیے ایسا منور کرتا ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دے دیتا ہے. جہاں حق اور باطل میں تمیز نہ ہو وہاں کربلا ایمان کی ذوف شانی میں، اس کی روشنی میں در حقیقت تم اندھیری راہوں میں چلتے رہو گے، حق والے خود بخود نمایاں ہوتے رہیں گے، باطل والے اپنی باطل ہونے کے ساتھ ساتھ خود اپنی نشاندہی کرتے چلے جائیں گے. یہی ایمان جب خمینی بت شکن میں نظر آتا ہے تو پھر اپنے زمانے کی بہت بڑی طاقت 2500 شہنشاہیت سے ٹکرا جاتا ہے، اسے جلا وطن کر دیا جاتا ہے، لیکن خمینی کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، متزلزل نہیں ہوتے، حوصلے پس نہیں ہوتے، ہمت نہیں ٹوٹتی، بلکہ نگاہ خمینی اس قلعہ رفیع پر مرکوز رہتی ہیں کہ جہاں پر اسلام کا پرچم اسے گاڑنا ہے. اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ جب تک لا الہ الا اللہ کا پرچم پوری دنیا پر نہیں لہرا جاتا ہمارا جہاد جاری رہے گا. یہی ایمان اگر ڈاکٹر محمد علی نقوی میں نظر آتا ہے تو وہ سعودی جیلوں میں بھی استقامت کے ساتھ بانگے دہل کلمہ حق کہتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہی ایمان جب آر حسین الحسینی کی زبان سے در حقیقت اپنی صداقت و سچائی اور تمام معنی کے ساتھ جلوہ فروز ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے زمانے کی ڈکٹیٹر امریت ضیاء الحق جیسی طاقت و قدرت سے ٹکرا جاتا ہے اور مرتے دم تک اس پہ قائم و دائم رہتا ہے. کامیاب زندگی کے لیے ایمان شرط ہے عزیزان گرامی، توجہ رکھیے گا. خدا کہہ رہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں کچھ جوان مرد ایسے ہیں. کامیابی کی پہلی سڑی ایمان ہے، جس کو حضرت امام خمینی نے فرمایا تھا، یعنی دل کا یقین، یعنی خدا پر ایمان، خدا کے وعدوں پہ ایمان، خدا کی جزا و سزا کے اعلانات پہ ایمان، خدا کے نبی پر ایمان، خدا کی کتاب پر ایمان، خدا کے دین پر ایمان، خدا کے محمد کے ولی پر ایمان، اور اس ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے پر ایمان. اس ایمان کی بہت ضرورت ہے. تھوڑ سی گفتگو کی رفتار دھیمی کروں اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو ذرا اور قریب ہو کے مخاطب قرار دوں. اس ایمان کی ضرورت ہے آپ کو اپنی عملی زندگی میں. وہ ایمان کہ جب محسن حججی کی شکل میں نظر آئے تو پھر ننگی تلوار گلے پہ چل رہی ہو، آنکھوں میں خوف کی پریشانیاں نظر نہیں آتی. وہ ایمان جو شہید ستر جعفر کے گرد منڈلانے لگے، وہ ایمان جو شہید ستر جعفر کے سر پہ سایہ فگن ہو جائے تو باہر ممالک سے آنے والی دعوتیں، امن و امان کے پیغامات ایک طرف، وہ تنے تنہا اسی سادہ منش اور روش کے ساتھ پورے کراچی میں عزاداری کے فروغ میں نظر آتا ہے. توجہ رکھیے گا، ہمیں اپنی زندگی کو بہت دقیق ہو کر، بہت فوکس کر کے در حقیقت ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. یعنی ایک وہ طالب علم کہ جو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایمان خدا اور خدائی وعدوں پہ ایمان شرط ہے. دوسری چیز جو اس آیت مجید میں بیان کی ہے وہ ہے رجالن. رجال کا ظاہری ترجمہ مرد ہے، لیکن یہاں پر صرف مرد جنسیت کے اعتبار سے نہیں ہیں بلکہ صفت کے اعتبار سے ذکر کیے گئے ہیں. یعنی مومنین میں سے کچھ جوان مرد ہیں، اس لیے کہ اگر صرف خواتین کی بات چھوڑ دی جائے اور مردوں کو ڈسکس کیا جائے تو پوری تاریخ انسانیت میں ایسی جوان مرد خواتین ملیں گی کہ جنہوں نے کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. حضرت آسیہ، حضرت سمیہ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت خدیجہ، حضرت زینب اور اس کے بعد مختلف خواتین، یہاں تک کہ آمنہ بنت الہدیٰ، تاریخ ابھی جاری اور ساری ہے اور کئی ایسی خواہران اور ایسی مستورات کا نام آئے گا کہ جو در حقیقت اس رجال کے زمرے میں شامل ہیں، یہ جب مرد ہیں. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے جو عہد لیا ہے ہم سے روز الس، اس پہ قائم و دائم ہیں. کیا عہد لیا ہے؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت سے اجتناب کرنا. یہ وہ مرکزی نقطہ ہے قائد شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا، کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو انہوں نے نصاب پڑھا تھا، جو انہوں نے نقطہ پڑھا تھا، جو شاگردی کی اختیار کی تھی خمینی، وہ شکن کی در حقیقت بارگاہ میں آخر وقت تک اس پہ ڈٹے رہے. وہ کیا ہے؟ ان اعبد اللہ، اللہ کی بندگی. پاکستان میں جمہوری اداروں کی تعمیر و ترقی کے ساتھ در حقیقت قائد شہید بابانگ دہل یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم جمہوری اداروں کی بقا کے ذریعے سے اسلام کو قابل عمل بنانا چاہتے ہیں. آج گوشہ و کنار سے آوازیں آتی ہیں، ضد جمہوریت کے نعرے لگائے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں قائد شہید کی سیرت، قائد شہید کے اقدامات، قائد شہید کی پالیسیز آپ کے سامنے ہیں، توجہ رکھیے گا عزیزانِ گرامی. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان آوازوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام خمینی کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، رہبر معظم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، قائد شہید کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. وہ عہد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انِ اعبُدُوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. وجدن و تاغوت تاغوت سے بچو. تاغوت سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ضیاء الحق نے غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کا اعلان کیا, یعنی پارٹیز کی بنیادوں پر الیکشن نہیں, کہ لوگ آزاد ہو کے الیکشن لڑیں گے, قائد شہید نے مخالفت کی. سب سے پہلی آواز جو قائد شہید نے بلند کی وہ یہی تھی, اور یہیں سے قائد شہید کی تحریک کو روج پکڑی, اور پھر ایسا ایسا دوسری جماعتوں کو ساتھ ملا کر. توجہ رکھیے گا, ان اعبد اللہ وجتنب الطاغوت. طاغوت یعنی آمریت کا انکار, طاغوت یعنی ڈکٹیٹرشپ کی نفی, طاغوت یعنی زمین پر اللہ کے نظام کی کوششوں میں جو رکاوٹیں ڈالی جائیں, عزیزان گرامی, ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا. آج لوگ کہتے ہیں کہ طاغوت کا انکار ہونا چاہیے, لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جمہوریت ہی طاغوت ہے. قرآن نے اکثریت کو کہا کہ یہ گمراہی کی طرف جانے والے ہیں, لیکن زمانے غیبت کبرا میں جمہوریت وہ بہترین راہ حل ہے کہ جس میں آپ اپنے تمام مسائل کا حل از خود تلاش کرتے ہیں, بہترین شعوری پلاننگ کے ساتھ در حقیقت اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کا جواب کئی مواقع پہ دے چکا ہوں, یہاں پر صرف اس کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا. تو قائد شہید کی زندگی میں ان عبد اللہ بھی ہے وجدنب الطاغوت بھی ہے. ان عبد اللہ یعنی جمہوری اداروں کی بقا کے ساتھ وجدنب الطاغوت. جتنے جمہوری ادارے مستحکم ہوں گے اتنا ہی طاغوت, اتنا ہی ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کمزور ہوگی, اور یہی کیا قائد شہید رحمت اللہ علیہ نے. جتنا بھی عرصہ آپ کو ملا, آپ حیات رہے قیادت کے بعد, آپ نے پوری زندگی, یعنی وہ حصہ جس میں آپ قائد تھے, پوری وقف کر دی. صدقوا ما عہد اللہ علیہ, عہد کر لینا بہت آسان ہے عزیزان گرامی, پیمان باندھ لینا بہت آسان ہے عزیزان گرامی, لیکن اس کو سچا ثابت کرنا بہت مشکل ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, مثلا کوئی اسپورٹ مین کوئی میڈل لیتا ہے, کوئی ریکارڈ قائم کرتا ہے, کوئی تمغہ حاصل کرتا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن کیا وہ اس کو قائم رکھ سکے گا, اس ٹائٹل کو اپنے لیے مخصوص کر سکے گا, یہ اہم مسئلہ ہے. صداقت و سچائی اور اس میں جم جانا. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے کوششیں کرتے ہیں, کامیاب بھی ہوتے ہیں, لیکن اس پر قائم نہیں رہ پاتے. حدیث میں ہے کہ الابقاء علی العمل اشد من العمل, عمل پر قائم رہنا, عمل پر باقی رہنا, عمل کو کنٹینیو کرنا, جاری و ساری رکھنا, خود عمل کو انجام دینے سے زیادہ سخت مرحلہ ہے. توجہ رکھیے گا, آپ ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں, بہت اچھا, لیکن اس پہ قائم رہیں, یہاں پر آپ کی صداقت سمجھ میں آئے گی, سچائی سمجھ میں آئے گی, آپ کتنے صادق اور سچے ہیں کہ اپنے وعدے پر قائم ہیں, پہلی چیز. اور اس صداقت اور سچائی میں اس کی وقت رنگ نظر آئے گا, حسن نظر آئے گا, جب وہ ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ ہو, ایک نظریے کے ساتھ ہو. کوئی بھی انسان, خواہ وہ حق پہ ہو یا باطل پر ہو, رائٹ ہو یا رونگ ہو, وہ بغیر آئیڈیالوجی کے کوئی کام نہیں کر سکتا. خواہ وہ آئیڈیالوجی اس کے ذہن میں ہو, اس کے سامنے پیپر پر ہو, یا اس کا نظم و ذیل ہو, بغیر آئیڈیالوجی کے کوئی بھی انسان, بغیر نظریے کے کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہی نظریہ جتنا صادق سچا ہوگا, جتنا فطرت سے نزدیک ہوگا, جتنا اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا, اتنا ہی آپ کے دعوے میں سچائی نظر آئے گی. توجہ رکھیے گا, جو ہم کبھی کبھی ایک کام شروع کرتے ہیں, ایک پلاننگ شروع کرتے ہیں, ایک اعلان کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہیں, لڑکھڑا رہے ہیں, ارادوں میں سستی ہے, کوتاہی ہے, یا دل نہیں چاہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی کی ہے. وہ جو آئیڈیالوجی ہم نے جس کو اپنا نصب العین بنایا یا اس کو صحیح نہیں سمجھا یا اس پہ صحیح عمل نہیں کیا. قائد شہید کی زندگی میں یہ صداقت اور سچائی نظر آتی ہے. اور اس واقعے کو میں نے سنا ہے اور اس کو نقل بھی کیا ہے, دوبارہ نقل کر رہا ہوں. ولی خان جیسا سیاستدان, قائد شہید ایک جگہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھے, وہ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں ولی خان, اور ان کے بستر پر جہاں ان کے پیر تھے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. قائد شہید اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مثلا دانی یا باہنی طرف تشریف لائیے کرسی پہ. کہتے ہیں نہیں. ولی خان جیسا سیاستدان ان کے پیروں کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے ایک بہت ہی بابصیرت عالم ہمیں عطا کیا ہے. یہ قائد شہید کی صداقت اور سچائی تھی کہ دوسرے بھی اس کے معترف تھے. کیونکہ قائد شہید کا جو ویژن تھا, جو چشم انداز تھا, جو زاویہ تھا, عزیزان گرامی, آخری ہفتے میں قائد شہید وکلا کے ساتھ ایک نشست ہوتی ہے کراچی کے بڑے بڑے جیت, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کے, سیشن کورٹ کے بڑے بڑے وکلا اور ججز موجود تھے. وہاں پہ قائد شہید اسلامی عدالت اور عدل کے عنوان پہ گفتگو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بہت سے ججز اور وکلا کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے ایسی علمی گفتگو نہیں سنی. یہ وہ سچائی تھی کہ وکلا کے پاس جاتے تھے تو پھر ان کی زبان میں گفتگو کرتے تھے, عام لوگوں کے پاس جاتے تھے تو پھر عام انداز سے گفتگو کرتے تھے, طالب علموں کے پاس جاتے تھے, تنظیموں کے پاس جاتے تھے تو ایک خاص پیرائے اور زاویے میں گفتگو کرتے تھے, معجمی افراد کے پاس جاتے تھے تو ایک عجیب انداز سے, ایک عجیب یوں کہوں کہ ولایتی رنگ کے ساتھ در حقیقت گفتگو کرتے تھے. یہ وہ سچائی تھی جو قائد شہید کو مسلسل تگ و دو کے لیے اپنی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے اور اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے آماد و تیار کیے ہوئی تھی. مجھے یاد ہے آخری ہفتہ قائد شہید کراچی میں تھے اور آخری سفر جو ان کے ساتھ تھا اس میں بھی سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا ان کو کہ آپ گفتگو نہیں کریں گے, لیکن قائد شہید اس لیے کہ لوگ منتظر ہیں, قیادت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے, یہ صداقت و سچائی ہے. کیا ہوا, اسی عالم بیماری میں اٹھ کے گئے, خطاب کیا اس عالم بیماری میں جبکہ ڈاکٹرز نے آپ کو سفر کرنے سے منع کیا تھا, اس عالم بیماری میں بھی, نقاہت کے عالم میں بھی قائد شہید کراچی کی مختلف جگہ پر دورے کرتے رہے اور پھر پشاور چلے گئے. وہ آخری ہفتہ تھا کیونکہ اس کے بعد 18 سے 24 ذی‌الحجہ کو ہم دوستوں نے ایک پروگرام رکھا تھا ہفتے ولایت کے عنوان سے, اور اس میں قائد شہید کو آنا تھا. یہ آخری پروگرام تھا اور ایک ناشتے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی. الغرض یہ کہ یہ صداقت و سچائی ہے قائد شہید کی کہ جو ان کو مسلسل تحریک کو جاری رکھنے پر زور دے رہی تھی, سخت سخت حالات کیوں نہ ہوں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ صداقت و سچائی ایسے نہیں آ جاتی, یہ کوئی چٹکی بجانے والی چیز نہیں ہے, یہ کوئی لائٹر کا بٹن نہیں, یہ بٹن دبا دے شعلہ بھڑک جائے گا. اس کے لیے مہینوں سالوں ریاضت کرنی پڑتی ہے. قائد شہید وہ انسان تھے جن کی نماز شب قضا نہیں ہوتی تھی, رات کے 2-2.5 بجے بکھر کا اجلاس ہوتا ہے, آپ کو قائد کا درجہ عطا کیا جاتا ہے, آپ مصر تھے کہ مجھے عطا نہ کیا جائے, میں نہیں بننے کے لیے تیار ہوں, لیکن سب کا مجموعی فیصلہ تھا, قبول کیا, سب سو گئے. نقل کرنے والا کہہ رہا ہے رات کے 3:30 بجے کسی کے رونے کی آواز آئی, میں نے اٹھ کے دیکھا کمرے میں عارف حسین نماز شب پڑھتے ہوئے سجدہ ریت ہے خدا کی بارگاہ میں اور عرض کر رہا ہے خداوندہ میں اس قابل تو نہ تھا کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھا سکوں, لیکن تو مجھے طاقت و قدرت عطا فرما تاکہ اس کے تقاضوں کو پورا کر سکوں. اور پھر بانگ دہل ڈٹ گئے, جم گئے اور اپنا سب کچھ جو کچھ تھا
وہ اس مقدس راہ میں قربان کر دیے. صداقت ایسے آتی ہے, سچائی ایسے آتی ہے. حوصلوں میں سچائی نظر اگر نہیں آتی ہمیں, ارادوں میں سچائی نظر نہیں آتی, نیتوں میں سچائی نظر نہیں آتی. یہ اور زیادہ فوکس کروں اور رفتار کو اور دھیمی کروں, آپ سے قریب تر گفتگو کروں, اگر ایک خواہر کو اپنے پردے میں سچائی نظر نہیں آتی, ایک طالب علم کو اپنی پڑھائی میں سچائی نظر نہیں آتی, اگر اس کو خدا کے سامنے سر بہ سجود ہونے میں سچائی نظر نہیں آتی, اگر اس کو با اخلاق ہونے میں سچائی نظر نہیں آتی, خدا سے معاملہ کلیئر نظر نہیں آتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کرامات سے نوازا تھا اس سچائی کے نتیجے میں جس کا انہوں نے کبھی تذکرہ نہیں کیا. اور ان کے حالات زندگی میں یہ واقعہ لکھا ہے, آپ ایک سفر پہ تھے, پہاڑ سے پانی کا ریلا بہہ رہا ہے, روڈ ڈوب چکی ہے, پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے, گاڑی نہیں گزر سکتی, جانا ضروری ہے. ڈرائیور سے کہا کہ پانی کی رفتار چیک کرو, ڈرائیور گیا چند قدم آگے, گیا واپس آیا, کہا آقا صاحب گاڑی آگے نہیں جا سکتی, پانی کا ریلا بہت بہاؤ رکھتا ہے, گاڑی بہہ جائے گی. کہا گاڑی سٹارٹ کرو, گاڑی سٹارٹ کی, کہا پانی میں ڈالو. ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, آقا کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں پانی کو گاڑی میں ڈالو, توجہ رکھیے گا. کہتا ہے کہ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پیچھے دیکھا تو آقا نے اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ زیریلا پڑھنا شروع کیا. لیکن گاڑی جیسے جیسے پانی کے بہاؤ میں داخل ہوتی رہی, ایسا لگ رہا تھا کہ اب گاڑی بہہ جائے گی. اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے گاڑی کو ہوا میں معلق کر دیا, اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ گاڑی اس طرف پانی کے دوسری طرف جہاں بہاؤ ختم ہو چکا تھا وہاں پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد قائد شہید کہتے ہیں کہ گاڑی کو ریز دو اور رکنا نہیں, کیونکہ دونوں طرف کے لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے, یہ کیسا معجزہ ہو رہا ہے. اس کے بعد قائد شہید نے اپنے اس ڈرائیور سے کہا کہ میرے زندہ رہنے تک یہ واقعہ کسی کو نقل نہ کرنا. ایسے بے شمار واقعات ہیں جب انسان اللہ سے اپنے معاملے کو درست کرتا ہے تو پھر اللہ اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے. یہ بہت ہی بنیادی اور چھوٹی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں عزیزان گرامی. مختصر کروں, قائد شہید نے صداقت اور سچائی کے ساتھ, جس کو آیت اللہ بہجت اکثر کہا کرتے ہیں کہ جو معلوم ہے اس پہ عمل کرو, اور جس چیز کا حکم نہیں معلوم رک جاؤ, عمل نہیں کرو تاکہ اس کا حکم تمہیں معلوم ہو جائے, اس کا حکم تمہیں معلوم ہو جائے. وہی چیز. ایک اور نقطہ جو اس آیہ مجیدہ میں ہمیں قائد شہید کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ اللہ سے معاملہ ہے. صدقوا ما عاهد الله علی, اللہ سے, اللہ کون ہے؟ طرف معاملہ, جس سے معاملہ کیا جا رہا ہے. اور اللہ وہ ہے جو ایک کے دس اور ایک کے ستر اور ایک کے کئی گنا عطا کرتا ہے. وہ ہے کہ جو کہتے ہیں فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے میں تمہیں اضافہ کر دوں گا, ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں میں استقامت عطا کرے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں, بہت سارے وعدے ہیں اللہ کے. عزیزان گرامی, قائد شہید در حقیقت ایک ایسا ہی بند خدا تھا جس نے طرف معاملہ کو, یعنی اللہ کو سمجھا. وہ حقیقی معنی میں عارف تھا, وہ معرفت رکھتا تھا اور اس نے اس چیز کو سمجھا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی قائد شہید کی زندگی سے کچھ لے سکیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ کو اہمیت دینی ہوگی. ایسا نگرہ میں بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے انسان ایک فیصلہ کرتا ہے, ایک قدم اٹھاتا ہے, ایک پلاننگ کرتا ہے, منصوبہ بندی کرتا ہے, لیکن اس پہ قائم نہیں رہ پاتا. وجہ کیا ہے؟ ارادوں میں سستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو, اللہ کی معرفت ہوتی, پہچان ہوتی تو پھر ارادوں میں سستی نہیں آتی. ہم اپنی تنظیم کو دیکھیں, نوجوان بچے آئی اس کے موجود ہیں, جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کی پلاننگ میں ضعف اور کمزوری ہے, سمجھیں کہ آپ نے اللہ کے جو قوانین ہیں ان پہ عمل نہیں کیا. یہ پلاننگ بہت اچھی ہے، عمل درآمد نہیں ہو رہا، تربیتی مسائل کا شکار ہیں، یہ تربیتی عمل خود روی کا شکار ہو گیا ہے، یا ہم مثلا جس طرح ہمیں پروگریس کرنی چاہیے ہم نہیں کر پا رہے۔ سوچیں، فوراً دقت کریں کہ ہم نے جو عہد کیا اللہ سے، ہم نے جو نصب العین قرار دیا ہے، کیا ہم اس پہ کاربند ہیں یا نہیں۔ صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ مثلا آنے والے اسپیکر کا انتظار کر رہے تھے یا آنے والے مہمان کا انتظار کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ انتظار وہ انتظار نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ جناب آپ پہلے اسپیکر آ گیا، آپ دوسرے اسپیکر آ گیا، آپ کھانے کا وقفہ ہو گیا، آپ چائے کا وقفہ ہو گیا، انتظار کر رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب یہ گھنٹہ پورا ہو جائے گا، فلاں کام کر لیں گے، فلاں مہینہ پورا ہو جائے گا، فلاں کام کر لیں گے۔ مومنہم من ینتظر، یہ انتظار در حقیقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انتظار ہے کہ جس کا ہر آن و ہر لمحہ انسان موحد کو، خدائی انسان کو مسلسل کنٹینیوسلی اس کی جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے آماد و تیار کرتا ہے۔ جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں، جب آپ بہت شادمان ہوتے ہیں، جب آپ بہت فرحت میں ہوتے ہیں، بہت سارے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ غمگین ہوتے ہیں، جب آپ ناراض ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، آپ سے اچھے اچھے نارمل کام بھی نہیں ہو رہے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اندرونی طور پہ ایک پریشر کا شکار ہوتے ہیں، افسوس میں، غم میں، پریشانی میں، الجھن میں، اور وہ پریشانی اندر سے آپ کو آپ کے ہی فیصلوں پر آمد درآمد کرنے سے روک رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ خوش ہیں کسی بھی وجہ سے، تو آپ میں ایک نشاط ہے، ایک طلب ہے، تڑپ ہے، ولنگ ہے آپ میں، ایک پاور ہے، کچھ کرنے کی انگیزہ اور محرک ہے کہ جو آپ کو مسلسل کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آماد و تیار کر رہا ہے۔ یہ وہ انتظار ہے۔ قائد شہید کی زندگی میں یہ انتظار سمجھ میں آتا ہے۔ قائد شہید ہاتھ پہ ہاتھ کے بیٹھ نہیں گئے، جب ضیاء الحق ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا اور دوسری حکومتیں آ جائیں گی تو پھر ہم اپنی تحریک آغاز کریں گے، نہیں، بلکہ قائد شہید نے اسی دور میں، آمریت کے دور میں، بدترین دور میں اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے، گلی گلی، کوچہ کوچہ، قریہ قریہ گئے اور حق و حقیقت کی آواز کو لوگوں تک پہنچایا۔ میں پھر کہوں گا، آپ میں سے تقریباً 80% ایسے نوجوان ہوں گے، طلبہ و طالبات کے، جنہوں نے قائد شہید کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی حالات زندگی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں خصوصاً ان کا مطالعہ کریں۔ میری آپ سے درخواست ہے خصوصی طور پر ان کا مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ قائد شہید کی کیا جدوجہد تھی، کیسے زندگی گزاری، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ میری درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لہذا مسلسل جدوجہد، لہذا جب بھی ہم دیکھیں کہ ہم عمل درآمد نہیں کر رہے، عمل میں سستی ہے، ہماری آئیڈیالوجی یعنی ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جب بیٹری کمزور ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کو چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ موبائل کی بیٹری ہو، گاڑی کی بیٹری ہو، تو آپ کو چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ ایمان کی بیٹری کمزور ہے؟ جب عمل کا دل نہ چاہے، جب فیصلے موجود ہوں اور عمل درآمد نہ ہو رہا ہو، جب حکم موجود ہو لیکن دل نہ چاہ رہا ہو، جب قرآن و اہل بیت کے احکامات سامنے ہوں لیکن ہم اپنی منمانی اور نفس کی بات سنیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روحانی بیٹری کمزور ہو گئی ہے۔ شہید حسینی اکثر نوجوان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نوجوان جو میرے دست بازو ہیں، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جتنا اپنے آپ کو قرآن و اہل بیت سے قریب تر کرتے چلے جائیں گے، آپ کے نشاط میں، آپ کی بالندگی میں، آپ کے فہم و فراست میں، آپ کی اسٹرگل میں، آپ کی جدوجہد میں، آپ کی پوری زندگی میں ایک نئی رونق آ جائے گی۔ یعنی وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں چارج کرنے کی، وہ دوسرے انداز سے کہتے تھے، بلکہ وہ اس چارج کرنے کے لفظ کو اس طرح ادا کرتے تھے۔ کئی موقع پہ سنا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں نوجوانوں کے سامنے آتا ہوں تو میں اپنے آپ کو چارج محسوس کرتا ہوں۔ واقعی نہیں یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ یعنی وہ جملہ جو قائد شہید کو اس زمانے میں نے سنا تھا 88 سے پہلے،
وہ آج میں اس کی حقیقت کو فیل کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ جب آپ میری ایج کو پہنچیں گے تو پھر آپ شاید قائد شہید اور میرے اس جملے کی تائید کو فیل کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ قائد شہید سمجھتے کہ نوجوان امنگوں سے کام لینا چاہیے. اسپرٹ ہے, آئیڈیا ہے, کریٹیوٹی ہے, تخلیقی صلاحیت ہیں, جوانی کا ستارہ ان کے چہروں پر, ان کے ماتھوں پہ چمک دمک رہا ہے. لہذا ان کو جتنا قرآن و اہل بیت سے قریب کرتے چلے جاؤ گے, پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے, اور جو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات میں نکھر جائیں تو پھر وہ معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کی نصب العین میں ہے کہ معاشرے کے فرد کو قرآن و اہل بیت کے مطابق ایک با ایمان زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنا, قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق. اور آخری نقطہ عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں, وقت پورا ہوا. قائد شہید ایمان ہے, آئیڈیالوجی ہے. قائد شہید کی زندگی عبادت ہے, صداقت و سچائی سے جو کچھ بھی ہے اس پر عمل کیا. سخت سخت حالات میں بھی اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے ماتحت افراد, اپنے باڈی گارڈ, اپنے ڈرائیور, غریب غربا تک آپ نے ان کی مدد کی. مختلف جگہ جاتے تھے, آپ کو قیمتی تحائف ملتے تھے, بے شبہ تحائف ملتے تھے, لوگ آپ کو گفٹس دیتے تھے, لیکن کبھی گھر لے کر نہیں آئے. توجہ رکھیے گا, کبھی کسی مالک کو, کبھی کسی اور کو, کبھی کسی غریب کو, کبھی کسی مستحق کو, کبھی کسی طالب علم کو, مختلف انداز سے قائد شہید. عزیزان گرامی, یہ ہے قائد شہید کی زندگی. غریب پر غریب بھی ہے, نماز شب بھی ہے, سعادت بھی ہے, شجاعت بھی ہے, بمانگے دہل کلمہ حق کہنا بھی ہے, اور پھر قیادت بھی ہے, اور قیادت کی راہ میں آنے والی مشکلات بھی ہیں. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں قائد شہید کی ہدایت موجود نہ ہو. اور آخر میں امام خمینی نے جو درخواست کی ہے پاکستانی عوام سے, یعنی مجھ سے اور آپ سے, اور یہ جملہ یہاں لکھا ہوا ہے سب سے اوپر, وہ جملہ کیا ہے؟ میں ملت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہید علامہ عارف حسین حسینی کے افکار کو زندہ رکھیں, ان کی فکر, ان کے نظریے, ان کی آئیڈیالوجی کو زندہ رکھیں. اور امام خمینی نے کہا تھا کہ آج میں اپنے بیٹے سے محروم ہوا ہوں. توجہ رکھیے گا, امام خمینی جسے اپنا بیٹا کہیں, جو پاکستان میں جمہوریت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرے, پاکستان میں اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرے, اس قول کی روشنی میں ہر وہ آواز خود بخود دب جاتی ہے, دم توڑ دیتی ہے, اس کی وقت و حیثیت اور ویلیو ختم ہو جاتی ہے جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ جمہوریت تابوتی نظام ہے, اس جمہوریت میں ووٹ ڈالنا حرام ہے. لہذا توجہ کرنی چاہیے ان عزیزان کو بھی کہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, انہیں دوبارہ سے غور و خوض کی ضرورت ہے تاکہ وہ افکار امام خمینی کی طرف لوٹیں, وہ نظریے ولایت فقیہ کی طرف لوٹیں, اور ان کی زندگی میں کوئی ایسا خدشہ وارد نہ ہو کہ جو ان کی پوری زندگی کی تحریک کو, پوری زندگی کوشش و کاوش کو داغدار بنا سکے. قائد شہید کے افکار کو زندہ رکھنا ہم سب کا فرض ہے. یہ کتابیں چھاپنے, ڈسکشن کرنے اور اسی قسم کے محافل اور اجتماعات منعقد کرنے کے ذریعے ہی سے ممکن ہے. نوجوانوں سے کیا چاہتے تھے, طالب علموں سے کیا چاہتے تھے, علماء سے کیا چاہتے تھے, الغرضی کے قائد شہید کے افکار کو زندہ رکھنا ہے. 30 سال ہم بھولے نہیں ہیں اپنے قائد کو, 30 سال ہم نے فراموش نہیں کیا, لیکن جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے ویسا نہیں کیا. جتنی تک دو ہمیں قائد شہید کے افکار کے احیاء کے لیے کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی. ابھی بھی وقت ہے, وقت ابھی ختم نہیں ہوا. ISO کے نوجوان ہوں,
یا ملت کے دوسرے نوجوان، بزرگ ہوں یا پروفیسر یا علماء یا خطباء یا کسی بھی شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے، آئیے قائد شہید کے افکار کو اٹھائیں، ان کی کتابیں پڑھیں اور اس پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کریں۔ اور وہ جملہ آخر میں کہوں گا جو ضیاء الحق سے قائد شہید نے فرمایا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے اس 6 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ کریں، جو صحیح معنی میں اپنے بدن پر، اپنی فکر پر، اپنے من میں اسلام کو رچا بسا لے، پھر وہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے دنیا بھر کی طاقتیں بھی جمع ہو جائیں تو اس کے پاس سواد میں لفظش نہیں آتی۔ ہاں، علامہ عارف حسین الحسینی ایسے ہی تھے، جنہوں نے اسلام کو، ولایت علی اور اولاد علی کو اپنے من میں رچا بسا لیا، خود مجذوب ہو گئے، ڈوب گئے، اور پھر وہ تھے اور ان کا عقیدہ و نظریہ، اور آخر تک اسی راہ پہ گامزن رہے، یہاں تک کہ مستند خبر تھی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے اپنی کوشش اور جد جہد کو اور رکنے نہیں دیا، بلکہ ہر آن و ہر لمحے مسلسل، یہاں تک کہ 5 اگست کی صبح 1988 نماز فجر کی ادائیگی کے بعد یا اس کے قریب آپ کو شہید کیا جاتا ہے، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی کا مصداق بن کر آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے نماز فجر کے بعد شہادت کے ذریعے اپنے رب سے ملاقات کے لیے آماد و تیار ہوتے ہیں۔ میرا سلام ہو قائد شہید پر، ان کی روح پر، ان کے افکار پر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قائد شہید کی سیرت پر حقیقی معنی میں عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آئی ایس او کے نوجوانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ قائد شہید کے افکار کو مزید بہتر انداز سے نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے تگودو کریں۔ اللہ تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو انصار و آباد میں شریف فرما، اور محمد و آل محمد صلوات